قدیم زمانے سے اہل بیت اطہار انسان کے ماننے والوں کو شہر سمجھا جاتا تھا, اور ماننے والوں کے اندر صرف انفرادی حیثیت کے ماننے لوگ نہیں تھے, ایسے فرد جو اہل بیت کے ماننے والے ہوں دنیا اسلام کے تمام شہروں میں موجود تھے, بسرا کے اندر بھی اہل بیت کے ماننے والے موجود تھے. کفہ کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں قبیلے ایسے قبیلے تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مشہور تھے, اور یہی کفہ کی شناخت کا سبب بھی تھا. یعنی اگر دنیا اسلام کے اندر خاص کر خلیفہ ثالث کے خلاف کیے جانے والی بغاوت کے بعد سے شمار کیا جائے, اور بالاخص جنگ جمل کے بعد سے, تو دنیا اسلام کے شہروں کی تقسیم میں بصرے کو اہل بیت کے مخالفین کا شہر تعبیر کیا جاتا تھا, اور کوفہ ہمیشہ سے اہل بیت کے ماننےوں کا شہر سمجھا جاتا تھا. اس سے بڑھ کر حمایت اور اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ مولانا المومنین نے مدینہ منورہ سے اپنے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیا. حتیٰ منتقل ہونے سے پہلے بھی جب بصرہ کے اوپر جنگ جمل کے لشکر کا حملہ ہوا, اس موقع پر امیر المومنین کو سب سے زیادہ حمایت کوفہ شہر سے حاصل ہوئی, اور کوفہ شہر امیر المومنین کے لیے اتنا اہمیت کہاں ملتا ہے کہ جب مولانا خبر ملی کہ جمل کے لشکر نے حملہ کر دیا بصرہ کے اوپر, عثمان بن حنیف وہاں کے گورنر کو سزا دے کر باہر نکال دیا ہے, تو مولانا امیر المومنین نے پہلے عبداللہ بن عباس کو کوفہ بھیجا, اس کے بعد خود امام دوم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو انہیں کوفہ ارسال کیا تاکہ کوفہ کی حمایت کو حاصل کر سکے, اور جب کوفہ کی حمایت حاصل ہو گئی تب یہ بات یقینی تھی کہ اب جمل کا لشکر امیر المومنین سے جیت نہیں پائے گا. اس کے بعد بھی جب جمل کا لشکر تشکیل پایا, جب صفین کا لشکر تشکیل پایا, امیر المومنین نے کوفہ کے بڑے بڑے قبائل کے رہنماؤں کو خطاب کیا. مثلا حبیب ابن مظاہر اسدی کے قبیلے بنی اسد کو امیر المومنین نے جنگ صفین کے میدان میں خطاب کیا کہ تم میرا دست راست ہو, تم پر میرا اعتماد. اسی طریقے سے مختلف کوفی قبیلوں کو امیر المومنین نے مختلف خطابات کے ذریعے سے اہمیت دی. بس کوفہ دنیا اسلام کے دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے, کوفہ کی ماہیت ہے, ماہیت تشیع کے اوپر ہے. اس اعتبار سے کوفہ ممتاز ہے, کوفہ کا ایک محاورہ ہے. لہٰذا اگر وہاں سے یہ ریئیکشن آیا اور اہل کوفہ نے سید الشہداء کو حمایت کا یقین دلایا, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. کسی نے اس بات پہ تعجب نہیں کیا کہ اہل کوفہ نے امیر المومنین سید الشہداء کو حمایت کا یقین کیوں دلایا. ان خطوط کے آنے کو اہل بیت کے ماننے والوں کی جانب سے ایک مثبت قدم کے طور پر معمولی کارروائی دے کر گیا. یہ عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں دو قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں, بنیادی تقسیم اگر کریں. ایک وہ ماننے والے ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر ماننے والے ہوتے ہیں, عقیدے کے اکثر ماننے والے نہیں ہیں, مثلا خود خوارج یا جبھی صفین کے اندر کچھ جگہ جگہ ہی نظر آتا ہے کہ صفین میں جو لشکر امیر المومنین کا تھا ماننے والے تھے, سیاسی طور پر خلیفہ مانتے تھے, نہ کہ عقیدے میں امام مانتے تھے. ایسا نہیں تھا, بہت سارے لوگ سیاست میں خلیفہ مانتے تھے, حاکم مانتے تھے, بیعت کرتے تھے, بیعت کو اہمیت بھی دیتے تھے, بیعت کو لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے, لیکن نہ امام کے طور پر, خلیفہ کے طور پر, حاکم کے طور پر. لہٰذا جنگ صفین کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو امام کو امام کی حد میں مانتے, زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جو حاکم کی زبان سے مانتے تھے. لہٰذا یہی کہ مولا کو حکمیت کے اوپر راضی ہونا پڑا, اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے لشکر کے اندر ساتھ چلنے والے امام نہیں مان رہے. یہی مشکل دوسرے امام کے ساتھ پیش آئی, جب ان کا لشکر امیر شام کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوا, تو اس لشکر کے اندر بھی مولا کو امام کی حد میں تسلیم کرنے والے, اس بات پر عقیدہ رکھنے والے کم تھے. اور اس کی وجہ رہی کہ جب امام نے کسی کو بھیجا کہ وہ دشمن سے لڑے, تو وہ اس بات کے اوپر پیشکشیں کر رہا تھا, مولا کو تجاویز دے رہا تھا کہ ان کے ساتھ صلح کرنے میں کیا بہتری ہے. اگر امام کی حد میں ماننے والا ہوتا تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ امام کسی کو بھیجے لڑنے کے لیے اور وہ مولا کو تجاویز لکھ کر بھیجے کہ آپ ان کے ساتھ صلح کریں کہ نہ کریں. لیکن جب کوفہ نے خطوط بھیجے تو عجیب بات یہ کہ مفتیوں نے خطوط لیڈر کے نام نہیں دیتے ہیں, امام کے نام دیتے ہیں. لہٰذا اگر آپ مفتیوں کے لکھے جانے والے تاریخ میں خطوط کے اوپر غور کرنا ہے تو اس میں جگہ جگہ امام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور وہ بہانہ امامت کا تذکرہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ امام کو حاکم سب نہیں سمجھتے بلکہ باقاعدہ امام سمجھتے ہیں. امام سمجھتے ہیں, ان کو واجب الاتباع سمجھتے ہیں, ان کی پیروی کو واجب سمجھتے ہیں. لہٰذا بہت سارے خطوط کے اندر اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کب تک ہم ظالم کی اطاعت کریں, کیوں ہم ظالم کی اطاعت کے اوپر صبر کریں جبکہ ہمارے اندر توانائی ہے کہ ہم کو ساتھ دے سکتے ہیں. یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ امام ہیں اور امام کی پیروی واجب ہے, اور اگر ہم کسی اور حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں تو دھرتی کا خاص بس. اگر کوفیوں نے رد عمل دکھایا اور خط لکھے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ جیسے کہ شہدا نے ان خطوط کے اوپر رد عمل دکھایا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, اس میں بھی کوئی تعجب نہیں. طبیعت ایسا ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ جب سید الشہدا کے پاس خطوط آنے شروع ہوئے مکے میں قیام کے دوران تو سید الشہدا نے کسی کو بھیجنا تھا کہ جو جا کر دعوت دینے والوں کی نیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے, جو خود پہنچ کر بے نفس ہی علاقے کی کیفیت کو دیکھنے کی کوشش کرے. یہ بھی اس کا پتہ چلوں کہ کوفیوں کا کوئی خط سید الشہداء کے پاس مدینہ نکلنے سے پہلے نہیں آیا, یعنی جب تک خود سید الشہداء مدینہ سے مکہ نہیں پہنچے کوفیوں میں علیحدہ سے بغاوت کا کوئی امکان نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوفیوں میں پہلے سے ایک تحریک چل رہی تھی اپنے حاکم کے خلاف, جب سید الشہداء مدینے سے مکہ چلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہماری پہلے سے تحریک چل رہی تھی اس کے لیے لیڈرشپ اب نہیں آ سکتا. سید الشہداء مدینے سے مکہ پہنچے, جب سید الشہداء مکہ پہنچے اور لوگوں کو یہ خبریں ملی کہ نواز رسول نے حاکم وقت کے خلاف مقابلے کا اعلان کر دیا ہے, تب کوفیوں کو احساس ہوا کہ اب ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم امام کی سرپرستی کے اندر اپنے کام کو شروع. بس درحقیقت سید الشہداء کا مدینے سے مکہ پہنچنا اور حاکم مدینہ کے سامنے کہنا کہ اس کی داعی والے اور اس کا میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, وہ سبب بنا کہ کوفی بیدار ہوئے اور کوفیوں نے بیدار ہونے کے بعد امام کو خطوط لکھے, اور امام نے ان خطوط کے ذریعے کے بعد جب ان کی کثرت کو دیکھا تو مسلم بن عقیل کو اور مسلم بن عقیل کو حالات کو دیکھنے کے لیے نزدیک سے دیکھنے کے لیے ارشاد کرنا. بس جو کچھ سات ذی تک رہا ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. ساتھ ذی تک جو کچھ ہوا, سید الشہداء مدینے پہنچے, کوفیوں نے مدینے پہنچنے کی خبر سنی, اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دکھایا, ہر روز امیر مولا کے پاس خطوط آنے لگے, خطوط کے اندر وعدے کیے گئے. سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا, حضرت مسلم بن عقیل بڑی مشکلات کے بعد کوفہ پہنچے, لوگوں نے اعلان بیعت کر دیا. ان تمام چیزوں کے اندر کوئی چیز عادت اور طریقہ کار سے ہٹ کر نہیں, مشکل شروع ہو رہی ہے آٹھ دن خرچہ سے. اس دن کیا مشکل پیش آئی یا حتی ایک دن پہلے سے کیا مشکل پیش آئی کہ اچانک قوم کا تمام رویہ تبدیل ہو؟ ہم لوگوں نے معقول مجالس کے اندر اس زمانے کے واقعات کی بہت بڑی بینی کے ساتھ تفصیلات نہیں سنی. اصل مجالس کی کہیے کہ طبیعت اس قسم کی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تحلیلی گفتگو نہیں کی جاتی. اجمالی طور پر سب کو پتا ہے, اجمالی طور پر سب کو پتا ہے کہ عبید اللہ نے نجات آیا اور لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا, اور وہ واقعہ کہ بیویاں عورتیں مائیں بہنیں آئیں اور اپنے شوہروں کو بھائیوں کو اور باپ کو لے کر چلی گئیں اور حضرت مسلم بن عقیل تک مارے گئے, یہاں تک کہ مسجد میں جب انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھائی اور انہوں نے دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں. اتنا اجمالی طور پر ہمیں پتا ہے, لیکن اس بات کا اندازہ بہت کم لگا پاتے ہیں کہ یہ سب اتنی اچانک تبدیل کیوں ہوئے. اسی خاطر چونکہ ہم نے اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور نہیں کیا تو ہم نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ دشمن نے حضرت مسلم بن عقیل کے مقابلے میں کیا ترکیب کی کہ جس کی وجہ سے کوفہ تبدیل ہو گئی. جب ہم یہ سب غور نہیں کر پائے تو ہم یہ بھی غور نہیں کر پائے کہ کوفیوں میں اصلی کمی کیا ہے. ہاں اجمالی طور پر تو ہم سب جانتے ہیں, کوفیوں میں ایمان کی کمی تھی, کوفیوں میں اگر ایمان مضبوط ہوتا تو وہ سید الشہداء کا ساتھ دیتے. یہ بات تو صحیح ہے, اجمالی طور پر صحیح ہے. یا کوفیوں قربانی نہیں دے سکے, قربانی دینے کا معاملہ آ رہا ہے تو پیچھے رہ گئے. سوال یہ کہ سب کہتے ہیں اجمالی طور پر تو صحیح ہے, لیکن عین تفصیل میں ہوا کیا, کیوں اس طریقے سے یہ لوگ بکھر گئے اور اب بنیادی مسئلہ مجھے کہ کون سی ایسی خرابیاں تھیں جو خوفیوں کے اندر اتنی تیز تبدیلی کا سبب بن گئی. اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوفی جو کم از کم 40 سال سے امیر المومنین کے ماننے والے مشہور تھے اتنی تیزی سے دو دن میں تبدیل ہو سکتے ہیں, تو پھر کسی اور قوم کا کیا اعتبار ہے؟ کسی اور قوم سے مطلب کوئی اور قوم نہیں ہے, خود ہم آپ, ہم آپ کا کیا اعتبار ہے؟ کوفی 40 سال سے مشہور تھے کہ اہل بیت کے ماننے والے, دو دن میں تبدیل ہوئے. 7 سے 7 تک معاملے میں کوئی پیچیدگی نہیں, حضرت مسلم نے اپنی خلاف نہ مانا. کیوں اتنے تبدیل ہوئے؟ اور صاف کیا تھا؟ پہلے میں واقعات کا جائزہ لے لوں, دو تین چیزیں آپ کی خدمت درج کروں, اور اس کے بعد اس کا تجزیہ. درود بھیجے گا محمد والا. اچھا, یہ باتیں کی جاتی ہیں, ان کو بھی دو انداز میں لیا جا سکتا ہے. ایک انداز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہر حال وہ علمی مذہبی سرگرمی ہے کہ ہم کچھ تجزیہ کریں, ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں اور کرنے سے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ذکر کا ثواب ملے گا, کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ بھی ہم کہیں گے, آپ سنیں گے, ہم دونوں کرتے رہیں گے, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی سے کوئی صورت نہیں آ سکتی. پچھلے تجربے کو دیکھ کر اپنی ذات کی اصلاح کی سوچی جائے, اس کے علاوہ تبدیلی نہیں ہے. آپ پچھلے تجربے کو دیکھ لیجیے, دو دن میں قوم تبدیل ہو سکتی ہے, مثبت سے انتہائی مثبت سے بدترین بنتی کی طرف. اس تجربے سے اگر ہم کچھ سیکھ لیں تب تو اس ذکر کا فائدہ ہے, ورنہ اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوں اور کام نہیں تو نہیں کرے گا. کیوں ایسا واقعہ ہوا؟ اب واقعہ کو لے لیجیے. 7 ذوالحجہ تک ہر دور اور نزدیک سے دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوفہ بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. خود مسلم بن عقیل کو یہ یقین تھا, حضرت مسلم بن عقیل کو, کہ کوفہ بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل گیا. کوفہ کے اوپر سید الشہداء کا اقتدار پایا تھا. وہ کیوں اس بات کے اوپر یقین حاصل کیے گئے؟ ظاہر ہے حضرت مسلم بن عقیل کو بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی. حضرت مسلم بن عقیل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ حالات کا جائزہ لیں, اور اس بات کا فیصلہ درحقیقت حسین بن عقیل کے اوپر ہو گیا تھا کہ آیا اہل بیت نے یہاں آنا ہے یا کہیں اور جانا ہے. گویا حضرت حسین بن عقیل سید الشہداء کے قافلے کے راستے کو تعین دے رہے, معین کر رہے تھے آپ نے کس راستے کے اوپر اب قدم بڑھنا ہے. اچھا, یہ بھی جانتے ہیں کہ جب 8-9 ذوالحجہ کو حضرت حسین بن عقیل کی شہادت ہو رہی تھی, اسی وقت سید الشہداء مکہ چھوڑ کر نکل رہے تھے. سید الشہداء اسی وقت مکہ سے نکل رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت حسین بن عقیل کافی پہلے خط بھیج چکے تھے, کافی پہلے خط بھیج چکے تھے. یعنی ہمارے پاس روایتوں میں طے شدہ بات ہے کہ جب حضرت سید الشہداء مکہ سے تشریف فرما ہونے لگے, جبکہ حاجی اس وقت منا ہی سمجھا رہے تھے 8 ذوالحجہ, تو سید الشہداء نے اپنا رخ صرف کربلا کی سمت رکھا تھا, صرف کوفہ کی سمت رکھا تھا, طے شدہ بات. یعنی ایسا نہیں تھا کہ سید الشہداء نے لوگوں سے یہ کہا ہو کہ اے لوگوں کل ہم مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے, راستہ معین نہیں ہے, ہم اس سے نقیل کو حدود کا انتظار کریں گے. نہیں, خود آ چکے تھے, کوفے کا راستہ طے ہو چکا تھا اس وقت. اس کا مطلب یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل نے 8 ذوالحجہ سے کافی پہلے, 9 ذوالحجہ سے پہلے, اپنی شہادت سے کافی پہلے خطوط بھیج دیے ہوں گے کہ حضرت سید الشہداء نے خطوط بھیج دیا ہوگا اپنی طرف سے کہ میں عمر کی وضعیت سے مطمئن ہوں. یہ سب کیوں پیش آیا؟ قبیلوں کا اہتمام. قبیلے کے سردار حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے افراد نے بھی امام کی حالت بیان کر لی ہے آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے حالتوں پر, اور اب جب کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو اب تشدید بیعت کا وقت ہے. پہلے وہ بیعت کر چکے. قبیلے کے سردار نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے, اب جب کہ آپ تشریف لے آئے اب تشدید بیعت کر دیں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب جب کے نمائندے امام موجود ہیں تو امام کے نمائندے کے ہاتھ پر ایک بار پھر بیعت کرو. لوگوں نے ایک بار پھر بیعت کر. ان باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین اپنے مطمئن ہو گئے کہ حالات ممکن ہیں, میسر اور خطوط احساس کر. جب تبدیلی آئی ہے, پہلا واقعہ جو تبدیلی کا سبب بنا ہے وہ وہ کہاں سے آئی؟ پہلی چیز جہاں سے معاملہ بالکل تبدیل ہونا شروع ہوا وہ شام کی حکمت عملی. شام نے شام کی طرف سے حکم آیا کہ کوفہ کے گورنر کو برطرف کر دیا جائے اور کوفہ کے گورنر کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے. یعنی اب عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا گورنر بھی ہوگا اور کوفہ کا گورنر بھی ہوگا. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سب کے دیکھ لیں گے. اس ایک خبر نے اتنے مسلمان لوگوں کی ارادوں کو تبدیل کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو پہچان. عبید اللہ ابن زیاد کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اب آپ کو اپنے یہاں سے کچھ منٹ ملنے چاہیے تھے زیارت عاشورہ کے اندر. زیارت عاشورہ کے اندر جس جگہ پر پہلی دفعہ خدا کے حضور لوگوں کو رحمت سے دور کرنے یعنی لان کے لیے دعا کی گئی ہے وہاں پر کہا ہے اللہم ان آنا ابی زیاد. پہلا جملہ جو نام کا شروع ہو رہا ہے قبیلوں کا نام دے کر افراد کا نام دے کر اس سے پہلے نام ہے مجموعی جملہ تھا جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے آپ کو دور کیا مقام سے جنہوں نے آپ کو عزیز کیا ان تمام. لیکن جب نام لے کر باضابطہ شروع کیا آدھا بھی زیادہ شروع کیا. آپ سوال کیا آدھا بھی زیادہ سے کیوں شروع کیا؟ عالم ارمان سے کیوں شروع کیا؟ عالم ارمان مدینہ میں اپنا کام شروع کر چکے تھے. درخت حاکم مدینہ کے سامنے مروان نے حکم دیا تھا مروان نے مشورہ دیا تھا کسی کے شہدا کے سر نہیں کھڑا مروان سے کیوں شروع کیا تھا تاریخی اعتبار سے شروع کرنا تھا. ہمارے خیال میں وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نقطہ تھا جہاں پر پوری تاریخ بدلی ابن زیاد کی شخصیت عبید اللہ ابن زیاد کی شخصیت. عبید اللہ ابن زیاد کی شخصیت میں کون سی ایسی مشکل تھی کہ جس کے آنے پر کوفہ کے بڑے بڑے سردار تبدیل ہو گئے اچانک گھروں کو بیٹھ گئے اور اس کے بعد دوسرے ماننے والے جیسے ہانی بن ہوا حبیب بن مزاح لوگوں کو پکارتے تھے کہ کسی طریقے سے گھروں سے نکلو اور یہ لوگ نہیں کرتے. عبید اللہ ابن زیاد کے اندر ایک مشکل وہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے زیاد ابن ابی ہیں زیاد ابن سمیہ بھی کہتے ہیں زیاد ابن ابی کہتے ہیں زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد. زیاد امیر المومنین کے زمانے میں کوفہ کا گورنر تھا. زیاد امیر المومنین کے زمانے میں کوفہ کا گورنر تھا. بعد میں امیر شام نے زیاد کو رشوتوں کی پیشکش کی اور جب مولا کی شہادت ہو چکی تھی تب زیاد امیر المومنین کی حمایت کو چھوڑ کر اور امام دوہوں کی حمایت کو چھوڑ کر معاویہ کے لشکر سے جا کر متصل ہوئی معاویہ کے گروہ کے اندر شرکت کی اور وہ کس لالچ میں کی؟ اس میں حکومت کی لالچ بھی شامل تھی اور نسب کی مشکل حل ہونا کیونکہ زیاد ابن ابی کے ساتھ مشکل یہ تھی اس کے نسب میں دشواری اور سب جانتے تھے کہ اس کے نسب میں دشواری. معاویہ نے اس کو وعدہ کیا کہ اگر تم میرے ساتھ آ جاؤ تو میں تمہیں اپنا سگا بھائی تسلیم کرنے کو تیار ہوں میں تمہیں اپنے باپ کا نام استعمال کرنے کی اجازت دے دوں. زیاد اس مسئلے کے اوپر معاویہ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوا. زیاد عبد المومنین کے زمانے میں کوفہ کا گورنر تھا. ایک ایک قبیلے کے اندر کتنے عبد المومنین کے ماننے والے اور وہ گھر کون سے ہیں سب کو پہچانا کیونکہ عبد المومنین کا گورنر تھا. ایک ایک آدمی کو جانتا یعنی مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے باہر سے کوئی آدمی آیا ہے دشمن اہل بیت ہے کسی علاقے میں حکومت کرنے آیا ہے اس کے سامنے اہل بیت کے ماننے والے اپنے آپ کو چھپا کر رہے ہیں. لیکن ایک آدمی آج ہی امیر المومنین کی طرف سے تھا. جب امیر المومنین کی طرف سے گورنر بن کر آیا تھا تو طبیعت سارے ماننے والے اس کے سامنے ظاہر تھے ایک ایک کو پہچانتا تھا. نہ صرف زیاد ابن ابی اس بات کو جانتا تھا کہ کون امیر المومنین کا حامی ہے اور کون نہیں ہے یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا کس میں کیا کمزوری ہے ان باتوں سے بہت اچھی طرح کس میں کیا کمزوری ہے. مثال کے طور پر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں دور دور سے آپ سب کو جانتا ہوں آپ بھی دور دور سے مجھے جانتے ہیں ایک دفعہ ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی کمزوریاں پتا ہیں آپ کو میری کمزوریاں پتا ہیں. اگر ان دونوں کے اندر دشمنی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خطرناک دشمنی کوئی نہیں. کیوں؟ یہ صرف یہ نہیں جانتا کہ یہ کس کا حامی ہے اور کس کا مخالف ہے یہ بھی جانتا ہے کہ کس بنا پر حامی ہے اور کس وقت اپنی حمایت سے دستبردار ہو جائے. اتنے حمید اتنا ماہر زیاد کا بیٹا ہو عبید اللہ ابن زیاد ہے, اور طبیعتاً زیاد نے اپنی تمام مہارتیں عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کی, کیونکہ زیاد کا مادر کے دربار میں بہت اونچا مقام تھا. یقینی بات ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس مقام کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہوگا کہ جب میں مروں تو میرا بیٹا وہ مقام حاصل کر سکے, اور اس کو پتا تھا کہ مادر مجھے دعوت دے رہا ہے تو اس وجہ سے دعوت دے رہا ہے کہ میرے پاس یہ ساری معلومات ہیں. یقینی بات ہے کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو ان تمام معلومات سے پہلے ہی سے آگاہ کیا ہوا. زیادہ جیسے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آنے کی خبر پہنچتی ہے کہ اب یہ عید گورنر ہے, کوفے کا گورنر, اسی وقت قبیلے کے تمام سردار خان سے دستبردار ہو جائے. ایک نقطہ یہ, وہ جانتے تھے عبید اللہ ابن زیاد ہم سب کو جانتے ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد ہمارے اسرار کو جانتے ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. اس سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد اور بھی بہت ساری مہارتیں کر چکا تھا, خود معاویہ کے زمانے میں جب معاویہ زندہ تھا تو کوفے کا نظم و نسق کچھ عرصے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس رکا تھا. اب یہاں پر ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے وہ قبیلوں کے محلوں کے پیٹرن پر. ہم نے جو اس گفتگو کو کم سے کم پاکستانی رائٹرز کے اندر دیکھا وہ حسین محمد جعفری صاحب کی کتاب تھی جو انگریزی میں لکھی گئی تھی, بعد میں اس پر فارسی میں, شاید عربی میں اور اردو میں بھی ترجمہ ہوا, دی اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف سیاست. اس کے اندر انہوں نے اس کام کو بہت مہارت سے لکھا کہ کوفہ کے کس کس محلے کی ترتیب شیعہ کر دی. کوفہ جو پورا کا پورا عدل نومین کا ماننے والا تھا اس کی طاقت ایسے تقسیم ہو کہ کبھی مل کر حاکم کے خلاف بغاوت نہ کر سکے. تو اس نے محلے مقابلے کے لیے نکلتے تھے, اور ہم یوں اندازہ کریں کہ 10 ایسے قبیلے متصل محلوں میں رہ رہے ہوں جہاں سارے اہل زمین کے ماننے والے ہیں, تو ان کا بغاوت کے لیے اچانک کھڑا ہونا بہت آسان تھا. لیکن اگر انہی قبیلوں کے محلوں کو تقسیم کر دیا جائے, ایک محلہ یہاں کرو, دوسرا محلہ وہاں کرو, تیسرا محلہ وہاں کرو, اور بیچ میں ایسے محلوں کو بسا دیا جائے جو ان کے ماننے والے نہیں تھے اور باہر جگہ بھی بسا دیا جائے, تو یہ درحقیقت ان کی طاقت کو توڑنے کے برابر. یہ جو 1400 سال پرانی ترکیب ہے یہ آج تک عمل میں لائی گئی. کبھی آپ گلگت کے جغرافیائی حالات کے اوپر غور فرمائیں, اور گزشتہ 25 سال میں گلگت کے جغرافیائی حالات میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو دیکھیں, یا آپ کبھی پارا چنار کے اندر گزشتہ 20-25 سال کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ عمومی کام یہاں پر آج بھی ہو رہا ہے. بالکل یہی کام کہ محلوں کو کسی انداز میں تشکیل دیا جائے کہ محلوں کی طاقت ٹوٹ جائے, ان محلوں کی طاقت ٹوٹ جائے جو اہل بیت کے ماننے والے کی طاقت. یادر عبید اللہ ابن زیاد ان تمام چیزوں سے واقف ہے, ایک ایک سے واقف ہے کہ کس کے ساتھ مجھے کیا کام کرنا ہے, تو وہ اہل بیت کی حمایت دستبردار ہوتا ہے. ایک وجہ اس کی معلومات, دوسری وجہ اس کی سمجھ. زیاد ابن ابی اپنے حسب نسب میں اندر مشغول انسان, شاید اپنے حسب نصب کے مشکوک ہونے کی وجہ سے, اور شاید اس وجہ سے کہ اس نے جب معاویہ کو قبول کر لیا اپنے حامی کے طور پر, تو اب کوئی اخلاقی ذمہ داری اس کی گردن پہ نہیں ہو سکتی. یعنی جو آدمی اخلاقی طور پر اتنا پست ہو گیا ہو کہ اپنے پرانے مالک کے دشمنوں کے ساتھ جا کر اتحاد کر لے, تو اب اخلاقی طور پر اس کے پاس کوئی قانون باقی نہیں رہتا. بالکل ایسے جیسے ایک شریف آدمی کرے چوری کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے, تیر مانگنے پر مجبور ہو جائے, تو اب کوئی اخلاقی رکاوٹ اس کے سامنے باقی نہیں ہے. زیاد ابن ابی نہ وہ شریف ہے اور نہ اس کے اندر اخلاقی ہے. ایک دفعہ جب مانگنے کے ساتھ بیٹھ گیا, اب کوئی اخلاقیات نہ ہے, اب یہ ایک تمام خواص ہے وہ اس کے لیے حلال ہو گئے. اس نے جو ظلم و جبر لوگوں کے اوپر کیے ہیں, بالخص اہل بیت کے ماننے والوں پر کیے ہیں, وہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود. جب زیاد کا دور تھا, یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے باپ کا دور تھا, جب وہ معاویہ سے مل چکا تھا, تو اس نے کس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حضرت عطا کی, اور اس حد تک ذلت دی تھی, ذاتی ذلت, کہ ہم اور آپ شمار نہیں کر پائے. یہ سب لوگ ایمان جانتے تھے. تو جیسے عبید اللہ نے جاتا دور شروع ہوا, لوگوں کے ذہن کے اوپر خوف اور ڈر چھا. کہا کہ اچھا وہی دور واپس آ رہا ہے جو اس کی بات کر رہا ہے. اب وہ دو باتیں دیکھ رہے ہیں, ایک ایسا شخص حاکم بننے والا ہے جو ہمارے تمام اسرار سے واقف ہے, اور ایسا شخص حاکم بننے والا ہے جس کے اندر انسانیت اور رحمدلی نام کو بھی موجود نہیں. اب سب کے سامنے اپنا انجام واضح ہے. اب اگر سید الشہداء کا ساتھ دیا تو کیا ہونے والا ہے سب کے سامنے والا. اب یہاں پر ایک سوال ہے, کوفہ کے لوگوں کا ضعف کہاں پر, کوفہ کے لوگوں کی کمی کہاں پر, یہ ان کی کمی کیا کمی ہے. یہ سید الشہداء کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, انہوں نے خطوط لکھے, یہ بیعت کرنے کو تیار ہیں, انہوں نے سارے کام کیے ہیں, لیکن ابھی تک مرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سید کا ساتھ دیں گے, پیسہ دیں گے, تھوڑا بہت مسٹر دیں گے, ماتا ختم ہوگی. اس وقت تو ویسے ہی جیت رہے ہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ سید الشہداء تو ویسے ہی جیت رہے ہیں, اگر ہم بھی تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے تو بولے گا جیتے ہوئے میدان کے اندر ہم نے بھی حمایت کر لی. یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس میدان کو جیتنے کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پہ آئے گی. یہ نہیں سوچا تھا. بس حامی تھے, ناصر تھے, لیکن دوسری صف کے نہ پہلی صف کے. یہ سمجھ رہے تھے پہلی صف میں کوئی اور کھڑا ہوگا, وہ لوگ کو ڈالنے دیں گے, وہ لوگ جان دیں گے. ہاں چونکہ جیتے میں لوگ ہوں گے تو ہمارا ساتھ دینا بھی ہمارے لیے کسی فائدے کا سبب نہیں, نقصان نہیں ہوگا. یہ بات تو اس کو خراب ہوا کہ جب یہ کوفہ میں عبید اللہ نے دیا کی گورنر شپ ہو گئی. جیسے عبید اللہ نے دیا کی گورنر شپ آئی, اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی, اب اگر حسین کا ساتھ دینا ہے تو سب اول میں کھڑے ہو کر دیتا ہے. یہ بھی آپ کے ذہن میں بہت واضح ہے کہ سید الشہداء کی تشریف آخری سے بہت پہلے عبید اللہ نے زیادہ پہنچ گیا. مسئلے سے آنا تھا, اس کے لیے موقع بہت آسان تھا کوفہ پہنچنا, تو وہ بہت کم از کم مدت کے اندر بصرہ پہنچ گیا. جیسے ہی وہ بصرہ پہنچا, اس سے پہلے جو سید الشہداء پہنچتے دشمن کا لشکر وہاں پہنچ چکا تھا. اب لوگوں کے سامنے ایک مشکل تھی, عبید اللہ نے زیادہ پہنچ چکا تھا, سید الشہداء ابھی نہیں پہنچے. اگر فیصلہ کرنا ہے تو ابھی فیصلہ کرنا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سید الشہداء ہمارے فیصلہ نہ کرنے کی صورت میں پھر اپنے قیام اور اپنے مقابلے کا ارادہ ترک کر لیں گے. یہ دوسری مشکل ہے. پہلی مشکل ان کے ساتھ کیا ہوئی کہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمیں صفحے اول میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا, یہ سمجھ رہے تھے ہم صفحے دو منہ کے لوگ پیچھے پیچھے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا. جب معاملہ صفحے اول پر آیا پریشان. دوسری بات یہ تھی کہ سمجھ رہے ہیں سید الشہداء شاید مقابلہ کریں گے ہی نہیں اگر ہم آگے نہیں آئے. تیسری بات یہ کہ میں نرس کرتا ہوں جو حضرت حر کا اعتراف بھی ہے. کس نے حضرت حر سے پوچھا کہ تم نے شب عاشور تک کا انتظار کیوں کیا, پہلے کیوں نہیں آیا. حضرت حر نے کہا کہ اس وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ معاملہ گردن کرنے لگ جائے, لہذا صبح عاشور حضرت حر کا ایک مکالمہ ہوا ہے عمر ابن صاحب کے ساتھ, اور عمر ابن صاحب کے پاس تشریف لائے اور حضرت حر نے سوال کیا کہ اے عمر ابن صاحب کیا تو حسین کے مقابلے میں سنجیدہ ہے, کیا واقعی جنگ کرے گا؟ آپ ذرا تصور کر رہے ہیں, عاشور کی صبح ہے, حضرت حر مخالف لشکر میں شروع سے موجود ہیں, اب تک گمان کر رہے ہیں کہ شاید جنگ نہیں ہوگی. اب تک گمان کر رہے ہیں کہ جنگ, اگر حضرت حر کا گمان یہ کہ جنگ نہیں ہوگی تو کوفیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے کوفی کیا سمجھ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی. بس یہ کوفیوں کی چوتھی غلطی. پہلی غلطی کوفیوں کی یہ ہے کہ یہ محاذ اول کے لیے تیار نہیں ہے, یہ پیچھے رہنے والے لوگ ہیں, اس دفعہ ان کو آگے آنا پڑتا ہے, اور آگے آپ کے ایسا آنا پڑ رہا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہ جو کتنا خطرناک دشمن ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سمجھ رہے ہیں سید الشہداء ہمارے پیچھے ہٹنے پر پیچھے ہٹ جائیں گے, نہیں سمجھ رہے کہ موقع اتنی نزاکت کا موقع ہے کہ سید الشہداء کے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں. گویا میں آپ کی خدمت درج کرتا چلوں, گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ شاید سلحے امام حسن کا سوال ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو شاید سلحہ ہوگی, اور پہلے اب آپ تصور کیجیے کیوں صحیح تو شوہر مدینے میں کھڑے ہو کر کہا تھا مسکین لا یبالو مسکین, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. وہ چاہتے تھے ذہنوں سے یہ سوال ہی نکل جائے کہ کوئی مفاہمت کا دروازہ کھلا ہے. جہاں تک سید الشہداء کا ایک جملہ میں بہت زیادہ تکرار کرتا ہوں, جب سید الشہداء نے مدینے کے جوانوں کے نام خط بھیجا تو ان سے یہ کہا, کہا دیکھو جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے. جو ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے. سید الشہداء پہلے دن سے مسلسل فرما رہے تھے معاملہ جنگ اور صلح کا نہیں ہے, معاملہ صرف شہادت کا, شہید ہونا. کوفی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے. کوفی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مارکا ایک سیاسی مارکا جس کے اندر کچھ دیر کے بعد وہ فائدہ ہو گیا, اور آخری نقطہ جس کے اندر کوفیوں کی بہت بڑی غلطی ہے, وہ کوفی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنی امیہ اتنے درندے نہیں ہیں کہ نواز رسول کو شہید کرے. کوفی آخر وقت تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنی امیہ اتنی درندگی نہیں دکھائے. سوال یہ کہ کوفیوں کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے, ہمارے خیال میں انتہائی اہم واقعہ ہے. بنی امیہ نے اس سے پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اہم ترین امام و انصار کو شہید کیا, عمر بن حامد, حجر بن عدی اور بڑے جلیل القدر اصحاب کو شہید کرنے کے بعد ان کے سروں کو پوری دنیا اسلام کے ایک شہر کے اندر پھرایا. یا تو کوفیوں کے ذہن میں یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ بنی امیہ یہ کام نہیں کر سکیں گے. پھر ان کے ذہن میں بات کیوں آئی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بنی امیہ کا لشکر کم ہے, اصلی لڑنے والے تو ہم کوفی ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں مشکل سام ہے. کوفی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شام سے لشکر کم آیا ہے, سید الشہداء کے خلاف جو لشکر لڑ رہا ہے وہ بھی تو کوفی ہے. یہ کوفی لشکر سید الشہداء کے خلاف شمشیر نہیں چلائے گا, اور اگر مقابلہ ہوا بھی تو سید الشہداء کی شہادت تک بات نہیں ہے. حضرت خود جو کوفہ کے اندر رہنے والے ہیں وہ عمر اپنے ساتھ کے پاس آتے ہیں جو خود کوفہ کا رہنے والا ہے, اور اس سے آ کر کہتے ہیں کیا معاملہ امام کی شہادت تک جائے گا. اس کا مطلب ہے خود عاشور تک حضرت خود یہ سوچ رہے ہیں عمر ابن سعد شہید نہیں کرے گا, عمر ابن سعد یہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. مثلاً سعد بن ابی وقاص بہت پرہیزگار مشہور ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ سید الشہداء کو شہید کر دے. لہٰذا آپ ایک اور بات توجہ کرنا ہے کہ شب عاشور سید الشہداء نے عمر ابن سعد کے ساتھ ایک علیحدہ خیمہ لگا کر اس سے روبرو بیٹھ کر گفتگو کی, اور اس سے کہا کہ اے عمر ابن سعد کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی تعجب ہے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے جبکہ تو ہمیں پہچانتا ہے. کوئی ایسا ہوتا جو شام سے آیا ہوتا اور وہ یہ کرتا تو تعجب کی بات نہیں, تو یہ کر رہا ہے تو سب کچھ جانتا. یہ وہ حقائق تھے جن کی بنیاد پر کوفی دھوکا کھا, اور کوفی آخر وقت تک نہیں سمجھتے رہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کے نتیجے میں کتنا بڑا عذاب جھیل لیا, دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب. ان تمام کوفیوں کے مقابلے میں ایک ہزار حضرت حسین کہ جو کوفیوں کو مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ اے کوفیو اس حماقت کا مبتلا مت ہو جس کے اندر تم مبتلا ہو جائے, معاملہ اتنے آسان نہیں, معاملہ جان جانے کا معاملہ. لہٰذا حضرت حسین بن عفان ایک ہی چیز لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, لہٰذا ان کے سامنے اگر کوئی کوفی آتا ہے تو وہ اس کے سامنے ایک ہی چیز کی تشریح کرتے تھے. حتیٰ جب تجدید عہد کا وقت آیا تھا تب بھی حضرت مسلم بن عفان نے لوگوں کے سامنے یہ کہا, اس قسم کا مکالمہ کیا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں مال کے اوپر بیعت دے رہا ہوں. سید الشہداء نے مجھے مال پر بیعت دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. گویا حضرت مسلم بن عفان کے سامنے آنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ارادے کی کمزور نظر آئے حضرت مسلم بن عفان. حضرت مسلم بن عفان نے اپنی طور پر اتنا میں حجت کرنے کے لیے ان سے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین کا ساتھ مال میں دینا ہے تو ابھی واپس ہو جاؤ, ابھی سے اپنی بیعت ختم کر, میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرو تاکہ میں حسین کو لکھ کر بھیج دوں کہ کوفہ میں میرے ہاتھ پر بیعت نہیں, معاملہ ختم کرو. یعنی مسلم بن عفان اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ کوفی لوگ جان دینے کو تیار, یہ مال دینے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کچھ ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں, سب کچھ ساتھ دینے کی باتیں نہیں کر رہے. زیادہ تو اسے نکالی سر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں جو کوئی اس کام کو انجام ہوتا. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا کروں, مقتل ابن محنف ابی محنف نفس المحموم شیخ مفید, ان تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے راستے کے درمیان سے بھی سید الشہداء کے نام میں خط لکھ کے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مولا یہ کام کوفہ میں انجام نہیں پائے گا, یہ کام کوفہ میں انجام نہیں پائے گا, کوفہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. کیا اب بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں کوفہ جاؤں؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے راستے کے درمیان میں سے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ مولا مجھے احساس ہے کہ کوفہ ساتھ نہیں دے گا, کیا ابھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں کوفہ جاؤں؟ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو خط لکھ کر بھیجا کہ مسلم بن عقیل اپنے ارادے میں تردد مت دکھاؤ, جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو انجام دو, کوفہ چل جائے. حضرت مسلم بن عقیل آخر وقت تک سید الشہداء کی ہمدردی میں, ان کی محبت و محبت میں کوفیوں کے انداز کو دیکھنے کے بعد ڈرتے تھے کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے. وہ جانتے تھے کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے لیکن مامور تھے اس بات پر کہ اگر کوفی بیعت کر رہے ہوں تو تم بیعت لے لو. نہیں یہ تھا کہ سید الشہداء کو معلوم نہیں تھا کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے, یہ تو محمد ابن حنفی اور عبداللہ ابن عباس جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے, سید الشہداء کو بھی پتا تھا کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے, مسلم بن عقیل کو بھی احساس تھا کہ کوفی ساتھ نہیں دیں گے, لیکن معاملہ صرف کوفیوں کا نہیں تھا. اگر معاملہ صرف اتنا ہوتا کہ کوفی ساتھ دیں تو ہم جنگ لڑیں, ساتھ نہ دیں تو معرکہ ختم, تو سید الشہداء معرکہ ختم کر دیتے. معاملہ کوفی اور غیر کوفی کا نہیں ہے, معاملہ سید الشہداء کے سامنے اسلام کے دفاع کا, کوفی ساتھ دیں تب بھی, کوفی ساتھ نہ دیں تب بھی, دفاع اسلام. امر بالمعروف نے کرتا احیاء سید الشہداء کرتا, اس کے اندر کفر کی حمایت اور عدم حمایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا, کہا مسلم بن عقیل جاؤ, جو خدا نے چاہا وہ پیش آئے گا اور وہ ہو کے نہیں. حضرت مسلم بن عقیل پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ سب کچھ پیش آیا جس کا حضرت نام کی حکومت میں اشارہ کیا. بس ہرگز ایسا نہیں تھا کہ کوفیوں کے طریقے کار سے لوگ آگاہ ہیں. اب آخر میں دو تین سبق بھی دیتا چلتا, اگر کوئی کسی قوم کی تعداد کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے یہ قوم تیار ہے, یہ بات ہے, یہ کوئی حق کی بات نہیں. اگر کوئی کسی قوم کے نعرے کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ قوم تیار ہے, یہ بات پھر صحیح. اگر کوئی کسی قوم کے خطوط کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ قوم تیار ہے, یہ بات نہیں. کوئی کسی قوم کے حتیٰ گریوں کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم تیار ہے, حتیٰ یہ بھی غلط ہے, حتیٰ یہ بھی غلط ہے. اب کہیں گے یہ کیسے غلط ہے, یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ غلط ہے. کربلا سے کوفہ امام کا لشکر پہنچا, اسارا کا لشکر, اور جب وہاں پر پہنچا کوفیوں نے بی بی کے خطبوں کے بعد گریا کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل بیت اب آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بی بی نے ان کے گریوں کو قبول نہیں کیا, نے تمہاری گریے دھوکے کر دوں. اس موقع پر جب کوفیوں نے اتنا گریا کرتے ہوئے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تو بی بی نے ایک جملہ استعمال فرمایا, فرمایا یا اہل القدر, اے بے وفاؤں کے شہر, تیرا کوئی اعتبار نہیں. نہ کہ اہل بیت نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, اہل بیت سب سمجھتے. بس کسی قوم کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک وہ قوم جان دینے کے مرحلے پہ نہ کھڑی ہو جائے. ہاں وہ قوم آئے اور اپنی جانیں دینا شروع کر دے تب اعتبار ہے, قوم ساتھ دے گا. اب اسی واقعے کے اندر یہ مرحلہ بھی حاصل ہوا ہے, وہ کب حاصل ہوا ہے؟ خود اشتیا کہ جب سید الشہداء نے سارے امتحانات کے لیے اور طے ہو گیا کہ اب جو قوم بیٹھی ہے یہ جان دینے سے کم پر نہیں بیٹھی. ان میں کوئی ایسا نہیں جو مال دینے آ جاؤں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو ثواب کمانے آ جاؤں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو جنت جانے کے لیے آ جاؤں. یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو جان دینے کے لیے, اور یہ ہماری کی در سے ادھر ہم اور آپ ہر روز یہ نعرہ لگا سکتے ہیں الاجل الاجل, اور ہر روز اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن جان دینے کے لیے تیار. اگر ایسا ہے تو حق, آج کے دن جانتے ہیں اور ہم جب کہہ رہے تو یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. کوفیوں نے بھی امام کے سامنے بہت کچھ کہا لیکن بدقسمتی سے وہ ہو گیا تو نہیں ہونا چاہیے. بس ہمیں اپنے اندر بھی سوال کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اندر وجود کے اندر سوال کریں کہ آیا ہم جان دینے کو تیار ہیں. آج اب مسائل یہ ہیں کہ رکاوٹیں ہیں, رکاوٹیں دنیا میں ہمیشہ وہی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے رکاوٹیں بن سکتی. کسی کا یہ کہنا کہ میری ماں میرے ساتھ اکیلے ہے, کسی کا یہ کہنا کہ میرے بچے چھوٹے, کسی کا یہ کہنا کہ میرا کاروبار اس کندھے میں ہے, کسی کا یہ کہنا کہ میں نے تو ابھی اپنی زندگی میں تجربہ حاصل نہیں کیا. یہی سب کچھ چیزیں تھیں جو کوفیوں کے ساتھ, حتیٰ کوفی سرداروں کے ساتھ. کوفی سردار نے بعض اوقات یہ بھی کہا کہ حضرت تو آئے ہیں گویا شہید بھی ہو جائیں, ہم اپنا قبیلہ بحال نہیں کروا سکتے, ہم قبیلہ پورا نہیں بحال کر رہے. یعنی سید الشہداء شہید ہو جائیں لیکن میں اپنا قبیلہ بچا کے رکھوں, میں اپنی سرداری بچانے کو گوا دوں یہ میں قبول نہیں کروں. لہذا مثال کے طور پر جب بڑے قبیلوں کے اوپر بات آئی کہ وہ بیت اللہ انتظار کے سامنے ساتھ دیں گے, سید الشہداء کہہ نہیں دیں گے, تو قبیلے کے سردار کبھی رشوت کے بہانے اور کبھی ڈر کے بہانے وہ علاقہ چھوڑ کر جائے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے حسین کا ساتھ دے دیا اور بیت اللہ انتظار ہمارے قبیلوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دے گا. اپنے قبیلوں کی طاقت بچا لی اور سید الشہداء کی شہادت کو قبول کر لی. اور اس دوران میں ایک مظلوم مسلم بنا دی جو کوفہ کے اندر تشریف فرما ہے دیار غیر کے اندر, اس غربت کے عالم میں ایک ایک آدمی کو سمجھایا ہے کہ تم اپنی قبیلوں کو مت بچاؤ, سید الشہداء کو تم اپنے قبیلوں کو دفاع کر رہے ہو, تم اپنے گھر اور باپوں کا دفاع کر رہے ہو. گویا مسلم بن عقیل بار بار لوگوں کے سامنے یہ کہتے تھے اے لوگوں اس بات کو سمجھو کہ حسین کے ساتھ حسین کا خاندان بھی آ رہا ہے. مسلم بن عقیل اس بات کی گویا تکرار کر رہے تھے کہ تم یہ مت سمجھو کہ حسین ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں, وہ اپنے خاندان کو لے کر آ رہے ہیں. گویا مسلم بن عقیل کے ذہنوں میں وہ سب کچھ اثر ہو چکا ہے کہ جو 11 قبروں کو پیش آئے گا, جو کچھ نصر عاشور کو پیش آنے والا ہے, مسلم بن عقیل سب دیکھ. لہٰذا لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اے لوگوں اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو حسین کے لشکر کا کیا ہوگا اور حسین کی کامیابی کا کیا ہوگا. وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین کے اہل خانہ کا کیا ہوگا. یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے جو حسن مذہب مسلم بن عقیل کی غیرت اور ہاشمی غیرت کے اوپر گواہ. حضرت مسلم بن عقیل اس خاندان کے چشم چرا جس نے غیرت کے نام پر جانا, جو شمشیر زنی تاپ ہے, جو عرب نے اپنی انسانی صفات کے اندر برجستہ روزگار بنی ہاشم کا حق. لہذا کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو حضرت مسلم بن عقیل کی عصمت کے اوپر دل گئی. ایک حضرت مسلم بن عقیل نے اس کوفہ کی مومنہ توبہ کے گھر میں شب گزاری اور جب اس مومنہ نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اسلحہ طلب کیا ہے اور مومنہ نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل, اے امام کے نمائندے, کیا ارادہ ہے آپ کا؟ فرمایا میں نے احساس کیا ہے کہ دشمن نزدیک ہو رہا ہے, لہذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں گھر سے فوراً باہر چلا جاؤں. جیسے اس مومنہ نے دیکھا کہ تنہ تنہا مسلم بن عقیل اپنا اسلحہ لے کر اگر گلی کے اندر چلے گئے تو دشمن کے آنے پر یہ فوج اور لشکر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لے گی. توبہ نے فوراً دعوت دی, کہا مسلم بن عقیل آپ کا تنہا باہر جانا اچھا نہیں ہے, آپ میرے گھر کو قلعہ بنائیے, دروازے کو بند کر لیجیے اور مقابلہ کر لیجیے یہیں پر. فرمایا توبہ میں قبول نہیں کروں گا کہ کوئی میرے لاشے سے گزر کر مجھے ہاتھ لگے. اس فقیر کی غیرت ہاشمیہ ہے, قبول نہیں کر رہی کہ کوئی مسلمان عورت تک پہنچے. میں کہوں گا مجھے سمجھ میں آتا ہے کیوں سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو کربلا سے پہلے ہی شہید کروایا, کہ وہ چاہتے تھے مسلم بن عقیل کی غیرت اصل آنسو کو برداشت نہیں کر پائے. مسلم بن عقیل کی عظیم الشان اور غیرت اس بات کو کیسے قبول کر لیں گی کہ اہل دربار علیہ السلام کے خیام میں آگ لگ رہی ہو اور اہل دربار علیہ السلام ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چلتے. جرأت اور شہامت مسلم بن عقیل کے اندر. مسلم بن عقیل توبہ کے گھر سے باہر تشریف لائے, دشمن کا مقابلہ کیا. اب دوسرا ہے دوسرا جو مسلم بن عقیل کی ذات مقدس کے اندر ہے وہ سید الشہداء کی بے مثال محبت ہے. لشکر کے سامنے پہنچے, لشکر کا مقابلہ کیا, دشمن ہار دے رہا ہے ہار دے رہا ہے یہاں کے دھوگا کر کے صحیح مسلم نقیب کو ایک موقع پر اسیر کر لیا. مسلم نقیب نے پانی کا رکھا اوپر کا نب کٹا ہوا تھا اور دہان سے خون بہ رہا تھا. پانی کا پیالہ آیا اور پانی کے اندر خون گرا. دوسرا پیالہ لایا گیا اس میں خون گرا اور جب تیسرے پیالے کے اندر خون گرا اس سے بڑھ کر عظمت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے.